محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. یک بار پھر باقی ایمان کے حضور نظر احترام کیلئے ان کی نظر لطف حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل یہ چیز موجود ہے کہ کچھ لوگ حق کا ساتھ دیں گے اور کچھ لوگ باطل کی طرف رجحان حاصل کریں گے. دنیا میں کبھی بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا جب دنیا کے اندر یہ معرکہ نہ ہو رہا ہو. لہذا ہم اور آپ بعض اوقات دین اسلام کی تعلیمات کو سنتے ہیں اور بہن بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو سنتے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں شاید یہ ایران عراق کے اندر اور مثلاً مشرق وسطیٰ کے اندر یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا. یا مثال کے طور پر کوئی یورپ میں رہے تو اور زیادہ اس بات کا احساس مضبوط ہونے لگتا ہے کہ یہاں کچھ اور ہو رہا ہوگا. دنیا میں کہیں پر بھی جائیں حقائق تبدیل نہیں ہوتے, حقیقتیں وہی رہتی ہیں. لہٰذا اگر خدا تعالیٰ انسان کے بارے میں کوئی حقیقت بیان کرتا ہے تو چاہے وہ 1400 سال پہلے تھا, چاہے وہ اب تھا, چاہے وہ مشرق وسطیٰ میں ہو, چاہے وہ یورپ میں ہو یا ایشیا میں ہو, کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان حقائق میں سے ایک حقیقت جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی, فرماتے ہیں حق اور باطل کا ایک معرکہ ہے اور اس حق اور باطل کے معرکے کو مختلف انداز میں اور آپ بیان کرتے ہیں. مثلاً ایک جملہ بہت مشہور ہے کچھ لوگوں کے نزدیک, یہ ہے کہ یہ روایت ہے, حدیث ہے, اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں, جملہ مشہور ہے, اچھا جملہ ہے, روایت ہونا ثابت نہیں ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے مفہوم مضبوط ہے, مفہوم اچھا ہے. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا, چاہے روایت ہو چاہے نہ ہو اور لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ جملہ انتہائی جامع اور کامل مفہوم ہے. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا, مطلب کیا ہے اس کا؟ مجھے کہ یہ جو معرکہ تھا سید الشہداء اور یزید کا, یہ درحقیقت سید الشہداء اور یزید کا معرکہ نہیں تھا, یہ حق اور باطل کا ایک معرکہ تھا. حق اور باطل کا یہ معرکہ ہر دور میں کہیں نہ کہیں موجود رہے گا. اور یہ کہ سید الشہداء مثال کے طور پر جب مدینہ کے حاکم کی طرف سے سنتے ہیں کہ وہ یزید کی بیعت کے لیے کہہ رہا ہے اور سید الشہداء جملہ ارشاد فرماتے ہیں مثلی لا یبایعو مثلہ, یہ جملہ خود بیان کر رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے معرکہ ختم ہونے والا نہیں ہے, کہ امام نے فرمایا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں کہیں نہ کہیں کوئی سید الشہداء جیسا ہوگا, ہر دور میں کہیں نہ کہیں کوئی یزید جیسا ہوگا, یہ معرکہ بھی ہوگا اور جو سید الشہداء کا جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت کبھی انجام نہیں دے گا. اس میں ایک تشریح اپنے اور آپ کے حالات سے نزدیک لانے کے لیے عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ کہ سید الشہداء نے فرمایا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا, گویا ہم اور آپ کے سامنے ایک اور چیلنج آ گیا, ایک چیلنج آ گیا. اور وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ سید الشہداء کے جیسے بننے کی طرف جائے تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو سید الشہداء نے کیوں فرمایا تھا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر دور میں کوئی نہ کوئی امکان ایسا ہے کہ اس میں سید الشہداء کے ماننے والے اگر وہ خاص عمل انجام دیں گے, حق کی کوئی خاص حمایت کریں گے تو سید الشہداء کے جیسوں میں شامل ہو سکتا. اور واضح طور پہ جو میں دوسری دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ایکسیپشنز نہیں ہیں. ایکسیپشنز نہیں کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگر اس وقت 21ویں صدی کے اندر یہاں تشریف فرما ہے, سید الشہداء کے واقعے سے 1400 سال سے اوپر کا واقعہ وقت گزر چکا ہے, جغرافیائی اعتبار سے آپ کئی ہزار کلومیٹر ان سے دور ہیں, لیکن اب بھی آپ کی ذمہ داری بنے گی کہ آپ اس دنیا کے اندر کہیں تلاش کیجیے, حق اور باطل کا وہ معرکہ کہاں ہو رہا ہے. اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس واقعے کو میں اور آپ آج 1400 سال کے بعد بالکل کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ حق اور باطل کا معرکہ تھا, بہت آسانی سے پہچان رہے ہیں, تاریخ کے اندر ڈسٹنگوشڈ ہے, اس کی ایک ایک جزئیات تفصیلات ہمیں پتہ ہیں. جو 61 ہجری میں رہ رہے تھے اور وہ کوفہ میں رہ رہے تھے, اگر آپ ان سے یہ کہتے کہ یہ جو 61 ہجری محرم الحرام کے اندر واقعہ پیش آ رہا ہے عاشور کے دن, یہ وہ واقعہ ہے جو 1400 سال بعد بھی یاد رکھا جائے گا, اکثر کو نہیں پتا تھا, اکثر کو نہیں معلوم تھا. میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں یہ تو چلے ہم کوفہ والے کی بات کر رہے ہیں کہ جو کربلا سے دور تھا, اور میں کہہ رہا ہوں اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ کیسا واقعہ ہے, جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی, سب کو پتا تھا جنگ بدر کیا ہے, جتنے 313 مسلمان تھے سب کو پتا تھا جنگ بدر کا مقام کیا ہے. نہیں, اس کا مطلب کیا ہے, بہت دفعہ کربلا جیسا کوئی معرکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں پتا نہیں ہوتا, ہم معرفت میں کم ہوتے ہیں. اگر معرفت میں کم ہوتے ہیں تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی معرکہ ہو رہا ہوتا ہے جو عظیم الشان ہوتا ہے, جو اس تاریخ میں ثبت ہونا ہوتا ہے, جس کے اوپر جنت اور جہنم بن رہی ہوتی ہے لوگوں کی, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور اس کی سمبولک مثال اس شخص کی ہے جس کے پاس سید الشہداء آئے اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ چلو, میرا ساتھ دو. اس نے کہا میں ساتھ نہیں دوں گا. ساری زندگی اس بات کا افسوس کرتا رہا کہ وہ میرے پاس آئے اور میں اس سعادت سے محروم رہ گیا. انسان اس وقت مبتلا ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیپٹر سمجھ میں آتا ہے, یہ معرفت کیسے حاصل کریں کہ ہمارے دور کی کربلا کہاں ہو رہی ہے, حق اور باطل کا معرفت کہاں ہو رہا ہے, کیوں خدا نے کرے اگر وہ معرفت ہمارے پاس نہیں ہوئی اور وہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا, پھر کیا ہوگا؟ کیا خدا زندگی میں ہر انسان کو بار بار موقع دے گا ایسے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرے؟ تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجیے, جتنی زندگی میں گزار چکا ہوں, اپنی زندگی دیکھتا ہوں, تو اگر میں یہ کہوں کہ ہم لوگوں کی زندگی چند اہم فیصلے ہوتے ہیں اور بس, یعنی اگر میں نے 50 سال زندگی گزاری, 60-70 سال زندگی گزاری, کسی نے 25-30 سال زندگی گزاری, 10-15 سال تو ویسے ہی نکال دیجیے جس میں فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. اس کے بعد سے جب ہم نے فیصلے کرنا شروع کیے تو زندگی کے آخر تک 3-4 اہم فیصلے ہوتے ہیں جو زندگی بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں, اسی کے اوپر ساری زندگی گزرتی ہے. مادی طور پہ ایک مثال عرض کرتا ہوں اور پھر معنوی طور پر بھی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمائیے, مادی طور پر کوئی انسان خدا نہ کرے کسی کاروبار کو شروع کرتا ہے, ساری زندگی کی جمع پونجی اس کے اندر لگا دیتا ہے, پتہ نہیں کتنا اس کے سلسلے میں مخروض ہو جاتا ہے اور وہ کاروبار خراب ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا, 30-40 سال آپ نے کوئی کمائی کی, وہ آپ نے ساری ایک کاروبار میں لگائی, وہ کاروبار ختم ہو گیا, نہ صرف کاروبار ختم ہو گیا بلکہ کمائی بھی ختم ہو گئی, اور اس کا مطلب کیا ہے, اگلے 10-15 سال تک آپ نے اس کا قرضہ بھرنا ہے. اچھا, زندگی کے کیریئر میں سے کیا بچا آپ کے؟ کچھ بھی نہیں. اور سب کچھ, یہ جو 30-40 سال پہلے کی زندگی تھی, بعد کی 10-15 سال کی زندگی تھی, وہ سب کس کے اوپر ختم ہو گئی؟ ایک غلط فیصلے کے اوپر ختم, ایک غلط فیصلے کے اوپر. اسی طرح مانوی دنیا میں ہو رہا ہے, مانوی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ مانوی دنیا کے اندر بعض اوقات انسان کوئی ایک صحیح فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اور خدا نبتال کی عنایات کو حاصل کر لیتا ہے, بعض اوقات کوئی ایک غلط فیصلہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ ایک مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اور خاص کر انسان ہوشیار رہے کہ جب اس کے سامنے مثال کے طور پر کوئی گناہ آئے جس کا دیکھنے والا صرف خدا ہو, اس موقع پر صحیح فیصلہ کر لے. اور یہ وہ جگہ جہاں پہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سخت مدد درکار ہے کہ اگر وہ ہماری نصرت کریں تو ہم ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن ہوتے ہیں. اور ایسی ایک مصیبت کے اندر جہاں سے ہماری ساری زندگی تباہ ہو سکتی ہے, اور اگر اس کے اوپر کوئی قرآن گواہ دیکھنا چاہے, اس کے اوپر ثبوت دیکھنا چاہے, تو خدا نمتال سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ کے نبی کے دروازے کے سامنے اونچی آوازوں میں مت پکارو, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تعلمون, ورنہ تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. خدا کے نزدیک ہے ایسا. البتہ اس کے اپنے اسرار ہیں کہ اللہ کے نبی کے دروازے کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ؟ اگر کوئی جاہل وہاں پہ کھڑا ہے اور اونچی آواز میں کوئی آواز دے دے نبی کو تو کیا اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے یا کہ نہیں؟ اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹیشن دی جائے؟ لیکن یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور حق اور باطل کا ایک معرکہ ہم لوگوں کے ساتھ ہر روز چل رہا ہوتا ہے. یہی جو ہر روز میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں جس میں ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، انہی فیصلوں کے سارے اجتماع سے ہماری زندگی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، یا اچھائی کی طرف جاری ہوتی ہے یا برائی کی طرف جاری ہوتی ہے. بس ایک جو ہم لوگوں کے پاس اصطلاحات ہیں، مثلا کوئی کہہ رہا ہے میں نے مقدر کے اندر یہ لکھا تھا یا میری قسمت ہی خراب تھی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. خدا کسی کے مقدر کو ناکامی میں نہیں ڈالے گا، خدا نے سب کو کمال کے لیے خلق کیا ہے. اور نہ خدا کو کسی کو پیدائشی فضیلت کا وعدہ دیتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا. ہاں یہ ہوگا کہ ممکن ہے کوئی کسی اچھی جگہ پہ پیدا ہو جائے، کسی اچھے خاندان میں پیدا ہو، اس کے لیے اچھائی پہ چلنا آسان ہوگا، یہ ہو سکتا ہے. کوئی کسی بری جگہ کے اوپر پیدا ہوا، اس کے لیے برائی پہ چلنا آسان ہو جائے گا. اگر وہ اچھائی پہ آئے گا اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا جو اچھی جگہ میں ہی پیدا ہوا تھا. اور خدا نہ کرے وہ جو اچھی جگہ میں پیدا ہوا تھا اگر وہ برائی پہ چل نکلے تو اس کو گناہ بھی بہت ملے گا، تو گناہ بھی پھر بہت مضاف ہوگا. لہٰذا مثال کے طور پر جو میں اور آپ اس وقت ایک فضیلت دیے ہوئے کہ سید الشہداء کے فرش اعضاء پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہوا جو زندگی بھر اس سے محروم تھا، اس نے مصیبتیں جھیل کر اس فرش اعضاء کی فضیلت کو حاصل کی، اس پر اس کو خاندان کی مشکلات بھی اٹھانی پڑی، نہیں معلوم کون کون سے مسائل اٹھانے پڑے، وہ یہاں پر آیا، اس کا اجر اور میرا اجر ایک ہی ہوگا. مصیبتیں اٹھائی، مشکلات برداشت کی، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر میں فرش اعضاء پر بیٹھا رہا 20 سال تک اور ان سے کچھ نہ سیکھا، اب مجھ سے سوال نہیں ہوگا. کیوں نہیں سوال ہوگا؟ مجھ سے سوال ہوگا کہ بھائی وہ تو شخص جانتا ہی نہیں تھا کہ مصیبتوں کو طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا، اور تم پیدا ہوتے ہی اس معاملے کو سمجھ گئے تھے کہ یہ در علم ہے، ان سے حاصل کرنا ہے. تم نے کیوں اس پہ اکتفا کیا کہ میں صرف شرکت کروں گا اور مزید رہنمائی نہیں لوں گا؟ نہیں سوال ہوگا اس کے اوپر. آپ کو علم حاصل کرنا تھا، آپ کو ان کی تعلیمات کے راستے کے اوپر چلنا تھا. اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سید الشہداء کی عزاداری ہے، اس نے ہمارے لیے ان کے در علم کے لیے ایک امکان فراہم کر دیا کہ ہم یہاں تک پہنچیں، ان کے در علم کو حاصل کریں، اور اس در علم کے ذریعے سے علم اور فضیلت کو حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں. ایک پوائنٹ جو میں نے آپ کی خدمت میں آج عرض کیا وہ یہ کہ آپ کے اور میرے ارادے ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کو بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ایک اور ایلیمنٹ ہے جو حتیٰ ہمارے ارادوں کے اوپر بھی حاکم ہو جاتا ہے بعض اوقات. وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور کل جو حدیث ہم نے شروع کی تھی اس حدیث کا باقی حصہ آج کوشش کرتے ہیں ان شاء اللہ اس کو اختتام تک عرض کریں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بس اس پہلے نقطے کی روشنی میں اگر کوئی شخص چاہے کہ اپنی سعادت کو، اپنی ہدایت کو کنفرم کر لے، شور کر لے کہ میں صحیح جگہ پہ پہنچوں زندگی میں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اپنے فیصلوں پہ توجہ دینی چاہیے. جب وہ فیصلے کرے تو صحیح فیصلے کرے، اور اس کے لیے ان سے مدد مانگے، نصرت مانگے. ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر ہمارے فیصلے خود بخود ہو جاتے ہیں، یعنی ہم خود بخود فیصلے کر لیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. وہ بہت خطرناک جگہ عادتوں کا معاملہ. یہ جو انسان کو عادت پڑ جاتی ہے کسی چیز کی، اگر عادت نہ ہو تو انسان کا ارادہ پہلے آتا ہے. یعنی مثال کے طور پر فرض فرمائیے، میں ایسے ہی دنیا کی چھوٹی سی مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں. فرض کریں آپ کی عادت نہیں ہے کہ آپ نے کون سا جوس پینا ہے، دو ٹائپ کی جوسز آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ کی کوئی عادت نہیں ہے، آپ کے سامنے دونوں جوسز رکھے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب آپ کے سامنے جب دو رکھیں گے آپ اپنے ارادے کو استعمال کریں گے کون سا پینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن اگر آپ کی زندگی بھر کی عادت ہے کہ پرٹیکولر ایک جوس ہے جو آپ نے ہمیشہ پینا ہے، اب دو رکھے ہیں، اب کیا ہوگا؟ آپ اپنا ارادہ استعمال کریں گے؟ نہیں، عادت کے مطابق جو کام ہے وہ آپ کر گزریں گے، ٹھیک ہے؟ اور کرنے کے بعد 5 منٹ بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ نے یہ والا گلاس کیوں اٹھایا، تو آپ گویا ایسے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آٹو اور ڈیفالٹ پر تھے، یوں ہی ہو گیا. یہ کون سی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ارادہ اسکپ ہو جاتا ہے, اور یہ انتہائی خطرناک جگہ ہے اگر عادت کسی بری عادت کی. اگر بری چیز کی عادت پڑ گئی تو اس کا مطلب کیا ہوگا, اس سے پہلے کہ میں توجہ دوں اور اپنے ارادے کو استعمال کروں وہ کام ہو چکا ہوگا, کام ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ چیز انتہائی خطرناک ہے. اور اب اس کو یہاں تک پہنچنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اگر مجھ سے کوئی کہے تم زندگی کو پلٹ کے دیکھو, اپنی جتنی زندگی گزاری ہے اس میں تمہارے ایسٹس کیا ہیں. ہر انسان کے پاس زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک وقت آتا ہے جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور اپنے آپ سے پوچھتا ہے میں نے کیا کمایا, میری زندگی کا حاصل کیا ہے. اور بہت اچھا ہے کہ ہم پر شہزا پہ بیٹھ کر یہ سوال اپنے آپ سے کر, تاکہ ہمیں دنیا کا دھوکہ اندھا نہ کر سکے. یہاں پہ الحمدللہ ہمیں سید الشہداء کی ہدایت نصیب ہو رہی ہے. یہاں بیٹھ کر اپنے آپ سے سوال کریں کہ جب تک کی زندگی گزری ہے ان کے مکتب کے حساب سے میں نے کیا کیا, کیا کمایا, میری کمائی کیا ہے. اس کو میں کہتا ہوں یہ ہمارے ایسٹس ہیں. تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا ہمارے ایسٹس ہماری اچھی عادت ہے. اگر چند اچھی عادتیں آپ نے جمع کر لی ہیں یہ آپ کی زندگی کے ایسٹس ہیں. کیوں ہم ایسٹس معاملہ ان چیزوں کو تعبیر کرتے ہیں جو خود بخود ہمیں کمائی دے رہے ہوتے ہیں, مزید ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی. اور اچھی عادت ایک ایسا ایسٹ ہے جو خود بخود ثواب دلوا رہا ہوتا ہے, مزید محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. لیکن خدا نہ کرے اگر بری عادت پڑ جائے, اس سے بدتر کوئی مصیبت نہیں ہے. کیوں میں نے عرض کیا بری عادت ارادے کا امکان ختم کروا دیتی ہے. ڈیفالٹ پر وہی کام غلط کام ہو جائے گا جس کی بری عادت پڑ گئی ہے. تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ جو اہل بیت انسان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, ان کی محبت کو اپنے عمل کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. جو دو درجے ہیں ہمارے پاس, ایک درجہ محبت کا درجہ ہے جس میں ہم ان کی محبت کو صرف اپنے تعلق میں دیکھنا چاہتے ہیں, عمل میں نہیں دیکھنا چاہتے. محبت رکھتے ہیں, اس تعلق کے اوپر خوش ہے, اس تعلق پہ فخر ہے, لیکن عمل میں نہیں, عمل میں نہیں. ایک ہی درجہ ہے. اگر مجھ سے کوئی کہے میں کہوں گا یہ پرائمری اسکول ہے, یہ پرائمری اسکول ہے جس میں اس نے اہل بیت سے تعلق جوڑا ہے, ان کے نام پر آیا ہے, ان کے نام پہ جاتا ہے, ان کے نام پہ خرچ کرتا ہے, لیکن ان کی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہے نہ اس کے عمل میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اور ایک دفعہ وہ شخص ہے جس نے محبت کی ہے اور اس محبت کو اپنی زندگی کی بنیاد بنا کر وہ کہتا ہے اب میں وہی بنوں گا جو وہ بنانا چاہتے ہیں, اس کو میں کہوں گا یہ نیکسٹ فیز ہے. اور آپ سے جو میں درخواست کروں گا, میں چاہے کہیں پر بھی ہوں آپ سے درخواست کروں گا کہ کیا بہتر نہیں کہ ہمیں نیکسٹ فیز میں آ جانا چاہیے, اور کیا ہم یہ مشکل نہیں دیکھ رہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ فرسٹ فیز میں صرف محبت اور تعلق کے اوپر چل رہا ہے. اگر کوئی بچہ پہلی دفعہ اسکول میں آیا ہو اس سے قبول ہے کہ پرائمری اسکول میں رہے, لیکن جو 20 سال سے اس مکتب کے اندر ہے اب بھی کہہ میں فرسٹ فیز میں, اب تک کیوں فرسٹ فیز میں؟ اور اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ پہلا فیز اہمیت میں کام ہے زیادہ, نہیں اہمیت تو اس کی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو وہ سیکنڈری میں تو کام جائے گا. لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ بھئی آپ اتنے عرصے سے ساتھ ہیں آگے کب پڑھیں گے, آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو جو دوست احباب بعض اوقات ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو فرش اعضا پہ حاضر ہوتے ہیں اس میں صرف غم کا بیان ہونا چاہیے, اس میں صرف فضیلت بیان ہونی چاہیے, تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا ان فضائل کو پہچاننے کے بعد اگلا قدم کیا ہے. بھئی میرے سامنے مولا کی فضیلت آئی, میں نے پہچان لیا کہ یہ میرے مولا ہیں, نیکسٹ فیز کیا ہے, پیچھے چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے؟ اگر نہ کروں تو اس کا مطلب کیا ہے, فرسٹ فیز میں بیٹھا ہوں اور نیکسٹ فیز میں نہیں جا رہا. خود امام مجھ سے کہیں گے تم نے اب تک مجھے پہچانا نہیں کیا, اور میں کہوں گا ہاں میرے مولا میں نے آپ کو پہچان لیا, تو مجھ سے کہیں گے اب اگر پہچان لیا اور مجھے مولا بھی کہہ رہے ہو تو تم میرے راستے میں کب چلو گے؟ اگر سمبولک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بالکل سمبولک ایکسپریشن میں کہوں, بالکل ایسے جیسے جنگ کی سپین ہو رہی ہے امام لشکر بنائے گئے، نخیلہ لشکر گاہ تھا جہاں پہ امام کا لشکر جمع ہوتا تھا، نخیلہ میں لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے، لوگ امام کے لشکر کی طرف جا رہے ہیں کہ جنگ کریں، ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے امام کی فضائل بیان کر رہا ہے اور لشکر گاہ میں نہیں جا رہا، فضائل پہ فضائل بیان کیے چلا جا رہا ہے، لشکر گاہ میں نہیں جاتا، تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں پوچھے گا کہ تو جو اتنے فضائل بیان کر رہا ہے قدم اٹھا کے لشکر گاہ میں کیوں نہیں جاتا، اور وہ کہے کہ میں مولا کی فضائل بیان کروں گا، وہ جنگ کرے یا صلح کرے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، نعوذ باللہ تعالی، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا یا اس کی مذمت کی جائے گی؟ مذمت کی جائے گی کہ بھائی مولا کہہ رہے ہیں جان لو، اب فضائل بیان کرنے کا وقت اس لیے تھا کہ تم نے پہچاننا تھا، اب پہچان لیا ہے، اب آپ خود تصور کریں اس چھت کے نیچے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کے لیے مولا کی مولائیت کو ثابت ہونا نئی بات ہے؟ 20 سال پہلے بھی ثابت ہو چکا ہے، اب میں تو کہہ رہا ہوں ثابت ہونے کی ضرورت نہیں، ہماری گھٹی میں پڑی ہے یہ بات، یہ کون ہمارے سامنے ثابت کرے گا اس کو، ہمارے خون میں رچی بسی ہے یہ، گویا ہماری ماں نے ہمیں گود میں کھلاتے ہوئے بتا دیا کہ ہاں یہ تمہارے مولا ہم نے تسلیم کرا ہوا ہے اس کو، اب اللہ مان اللہ ہے، آگے بڑھو اس علم کو حاصل کرو جو وہ دینا چاہتے ہیں، ان کی تعلیمات کو سیکھو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، اپنا ایک تعلق جوڑو اور ان کی تعلیمات کو لے کے پوری دنیا میں پہنچو تاکہ ان کا پیغام پہنچے، ان کے پیغام کے پہنچنے کے بعد پوری دنیا اس پیغام پہ عمل کرے، دنیا میں عدل و انصاف ہو اور وہ جو خدائی منصوبہ اس امامت اور اس نبوت کے پیچھے ہے وہ دنیا میں عمل کے اندر آئے، یہ وہ ہدف اعلیٰ جس کو خدا نے تعالیٰ یہاں پہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اعزاز محترم، الحمدللہ رب العالمین، ہم کو خدا نے تعالیٰ نے فضیلت دی، ان کی محبت سے آشنا کر دیا، ان کی عزم شرکت کرنے کی سعادت دے دی، 10 سال 15 سال 20 سال اس فضیلت کو حاصل کرتے کرتے یہاں تک پہنچے، اور اب انشاءاللہ وہ وقت ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو حاصل کریں، اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام کو حاصل کریں، ان کی تعلیمات سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اس روایت کے اندر تو اس مالان آپ کی خدمت میں عرض ہوا مجھے کہ وہ مسلم آدمی جس نے امام کو اب تک نہیں پہچانا تھا، وہ امام کو پہچانتے ہیں، امام کے سامنے جا کر ان کی ساری کا اظہار کرتے ہیں، اس سے پہلے خدا سے اللہ کے نبی سے نصرت طلب کرتے ہیں، امام کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے مولا مجھے اپنے علم میں سے کچھ رزق عنایت فرما، کوئی بڑی خوبصورت تعبیر مجھے دوبارہ پڑھتا ہوں تو اچھی لگتی ہے، فرمایا کہ اپنے علم میں سے مجھے کچھ رزق نصیب فرما، اور امام ان کو نصیحت فرماتے ہیں اور اس نصیحت کے اندر کہتے ہیں کہ حقیقت عبودیت کو حاصل کرو اگر تمہیں علم چاہیے، انہوں نے کہا کہ جب علم عطا فرمائے تو امام نے فرمایا اگر علم چاہیے تو حقیقت عبودیت کو حاصل کرو، اور انہوں نے فوراً یہ سوال کیا کہ حقیقت عبودیت کیا ہے، تو مولا نے 3 فرامین ارشاد فرمائے، اس کو میں نے کل آپ کی خدمت میں خلاصتاً عرض کیا تھا، اور ان فرامین کی تاثیر بھی مولا نے ارشاد فرمائے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے مولا ایک بار پھر دوست احباب سے جو مروجہ طریقہ کار کے مطابق اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہوں گے میں ان سے دوبارہ معذرت خواہ ہوں کہ میرا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس طریقہ کار کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کروں لیکن اس بات کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا کہ اگر ان کے کلام میں سے کوئی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو میں طریقے کی خاطر آپ کو محروم کر دوں کہ میرے لیے جائز نہیں ہے میں یہ کام قطعاً نہیں کروں میرے خیال میں یہ کلام آپ کے لیے فائدہ مند ہے یہ ان کا کلام ہے جو میرے ہاتھ میں ان کی طرف سے امانت ہے آپ کو پہنچانے کے لیے اور اگر میں امانت آپ تک نہیں پہنچاؤں گا اس وجہ سے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے تو اس کا مطلب میں نے خیانت کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں قطعاً یہ کام نہیں کروں گا میں اس الزام کو یا اس برائی کو لینے کو تیار ہوں کہ میں نے مروجہ طریقے سے ہٹنے کی کیوں کوشش کی لیکن یہ کہ میں ان کی دیے ہوئے پیغام کو نہ پہنچاؤں میں اس سختی کو اپنے لیے قیامت کے دن نہیں اٹھا کے رکھوں گا تو میں آپ کے لیے پہنچانے کی کوشش کروں گا جن کو برا لگا ان سے معذرت چاہتا ہوں اور باقی اللہ سے دعا کروں گا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے درود بھیجے گا محمد والے امام نے فرمایا حقیقت عبودیت 3 امور کے اندر ہے. فرمایا اللہ جل عبد نفسه فيما خول الله ملكا, کہ بندہ اپنے لیے جو اللہ نے اس کو امانت دی ہے ملکیت نہ بنائے, ملکیت نہ بنائے, ملکیت خدا کے لیے سمجھے. اور امام نے اس کے بعد اس کا اثر ارشاد فرمایا, فرمایا کہ وَإِذْ لَمْ يَرَ الْعَبْدِ نَفْسِهِ فِي مَا خَبَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا حَانَ عَلَيْهِ الْإِنفَاقِ فِي مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُنفِقْ فِي. فرمایا اور اگر کوئی بندہ یہ کام کر لے کہ اللہ کی دیوی امانت میں اپنے لیے ملکیت نہ بنائے, تو جس راہ میں خدا نے انفاق کا حکم دیا ہے اس راستے میں پیسہ لگانے میں, مال لگانے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, آسانی سے کر دے گا. کیوں؟ وہ ہمیشہ کہے گا یہ پیسہ خدا کی امانت تھی اور خدا نے یہاں لگانے کو کہا ہے, تو وہ کر دے گا. اس کے لیے اس پیسے کے اوپر اپنا کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں. اگر دعویٰ نہیں ہے تو خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اس کو کوئی مشکل بھی نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مجھے کسی نے مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ دیا اور میں نے مسجد کی تعمیر میں پیسہ لگا دیا, کیا میرے لیے مشکل کام ہے؟ نہیں. کیوں؟ اب چاہے میں مشکل میں ہوں یا نہیں ہوں, میں پہلے دن سے جانتا ہوں یہ پیسہ میرا پیسہ نہیں, یہ مسجد کا. اگر میں اپنے اوپر ایک روپیہ بھی خرچ کرتا ہوں, ایک لقمہ بھی کھاتا ہوں, تو میں اسی حرام کر رہا ہوں. اگر میں اسی طرح اپنے پیسے کو بھی اللہ کی امانت سمجھوں, میرے کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کی امانت میرے ہاتھ میں ہے, وہیں خرچ کروں گا جہاں خدا نے چاہے. پھر آپ سوال کریں گے وہ جو میرا پیسہ ہوا تھا, جو میں سوچا تھا کہ میرا پیسہ ہے, یہ بھی اللہ کا ہے, اپنے اوپر پھر کیسے خرچ کروں گا؟ چونکہ اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کو خدا نے حکم دیا ہے. پھر اپنا مان کے خرچ نہیں کروں گا, اس کا مان کر اس کے حکم کی اطاعت کی راہ میں خرچ کروں گا. پھر کیا ہوگا؟ یہ جو میں اپنے پیسے کو استعمال کر کے اپنے اوپر خرچ کروں گا, یہ بھی عبادت بن جائے گی, یہ بھی عبادت بنے گی. کیوں؟ کیونکہ اب میں نے اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کیا ہے, خدا کے حکم کی اطاعت میں خرچ کیا ہے. آپ اس فرق کو احساس کر رہے ہیں کہ اگر میں نے مال کو خود سمجھا, اپنا سمجھا, اور اس مال سے میں نے خود اٹھا لیا اپنے لیے, تو میں نے اپنا مال سمجھا تو اپنے لیے اٹھا لیا, اس میں کون سی عبادت ہے؟ لیکن اگر میں نے اپنے مال کو بھی خدا کا مال سمجھا, اب اپنے خرچے کے لیے اٹھایا ہے, اب کیا کیا میں نے؟ یہ اطاعت خدا کی, اب اطاعت خدا ہو گئی. تھوڑا سا پرسپیکٹو چینج ہو جائے تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے. ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے, ایک زمانے میں کراچی میں افواہ پھیل گئی تھی کہ ایک زلزلہ آنے والا ہے. اب میں خود فلیٹس میں رہتا ہوں اور کافی اونچائی کے اوپر ہے, تو وہاں پہ ایک خاتون نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ میں فورتھ فلور پر ہوں اور زلزلے آنے کا امکان ہے, تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اگر زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جب زلزلہ آئے تو آپ اپنی جان بچائیے گا, اپنی جان بچائیے گا. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ خدا میرے لیے موت بھیج رہا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں؟ بھائی خدا نے زلزلہ بھیجا ہے تو میں مرنے کا امکان, ایسا خدا چاہتا ہے میں مروں تو میں بھاگوں؟ تو میں نے کہا نہیں, آپ یہ سوچ کے بھاگیے گا کہ خدا نے جان بچانے کا حکم دیا ہے, میں اس کی اطاعت میں چل رہا ہوں. آپ اپنے لیے مت بھاگیں, خدا کے کہے پہ بھاگیں گے. کہ جب اس وقت زلزلہ آئے اور آپ کو پناہ گاہ کی طرف جانا ہو تو یہ سوچ کے جائیں کہ خدا نے جان بچانے کے لکھا ہے. ہاں اگر خدا کہتا کہ یہاں پہ مر جاؤ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر مر جانا چاہیے تھا. اس خدا نے کہا ہے کہ نہیں, جان بچانا واجب ہے. ایسا کوئی سیلاب زلزلہ یہ امتحان نہیں ہے. امتحان اس وقت ہے جب مولا کہے یہاں رکو اور جان دو, اس وقت صحیح امتحان ہے. اب جب میں کھڑا ہوں, اب میں اطاعت میں کھڑا ہوں. اور جو اہل بیت کی صحیح چاہنے والے تھے, انتظار کرتے تھے کبھی کوئی ایسا موقع مل جائے, کبھی کوئی ایسا موقع مل جائے کہ وہ یہ کہیں کہ یہاں کھڑے اور جان دے دو, تو پھر میں وہ کر کے دکھاؤں گا. اور اس پہ کتنے واقعات ہیں ہمارے پاس. بس مولانا نے فرمایا کہ بندہ اپنے لیے ملک نہ بنائے اللہ کی دی ہوئی امانت میں سے. اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِذْ لَمْ يَرَ الْعَبْدِ نَفْسِهِ فِيمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا حَانَ عَلَيْهِ الْإِنفَاقِ, جس میں خدا نے حکم دیا ہے کہ انفاق کرے, وہ اس میں انفاق کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسرا جو عمل تھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آگے آ جائیے. پر محمد و آل محمد صلوات. بس یہ پہلا جملہ ہوا کہ اگر ملکیت نہ سمجھے تو انفاق کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، قربانی دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. دوسرا ولا یدبر الاب لنفسه تدبیرا، بندہ اپنے لیے تدبیر نہ کرے. اپنے لیے تدبیر نہ کرے کیا مطلب؟ اپنی کوشش کرے اور باقی خدا پہ چھوڑ دے. اپنی کوشش کرے باقی خدا پہ چھوڑ دے. اگر کوئی یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا اگر کوئی اس کام کو کرے گا تو وَإِذَا فَبَزَ الْعَبْدِ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ حَانَ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا، دنیا کی مصیبتیں جھیلنا آسان ہو جائے. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں نے پوری کوشش کی تھی نا، اب خدا کو چھوڑا تھا، اب یہ جو مصیبت آئی ہے اس کا مطلب خدا کی طرف سے آئی ہے. لیکن یہ وہ بندہ کر پائے گا جو دو شرائط پہلے پوری کرے. نمبر ایک، گناہ نہ کر رہا ہوں. مثلا اگر میں کوئی کام گناہ کے لیے کر رہا ہوں تو اب میں کیا خدا پہ چھوڑوں گا؟ اسے پہلا کام تو یہی ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ صحیح کام کر رہا ہوں. اگر میں کوئی کام نعوذ باللہ خود جانتا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں تو اب میں کیا خدا پہ چھوڑوں گا اس کی تدبیر؟ تو سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ جو کام کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، یعنی اس کو پتا ہو کہ یہ کام میں غلط نہیں کر رہا ہوں، یہ کام صحیح کر رہا ہوں، جو خدا نے مجھے حکم دیا تھا میں وہی کر رہا ہوں. کرنے کے بعد پھر اپنی پوری کوشش انجام دے دے، پوری کوشش کو انجام دے دے. پوری کوشش کو انجام دیتا ہے، اب مثال کے طور پر کام صحیح نہیں ہوا اور کام خراب ہو گیا، اب کیا سوچے؟ ٹھیک ہے خدا نے ایسے چاہا تھا، کیوں؟ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، خدا کی بندگی میں کیا. خدا کی بندگی میں کرنے کے بعد میں نے اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے کوئی سستی نہیں دکھائی ہے، میں نے کوئی کوشش کم نہیں کی ہے، پوری کوشش انجام دی ہے، اب ایسے ہوا ہے، اب مرضی خدا ہے. خدا شاید میرا امتحان دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے میں راضی ہوں. ہاں نہ علیہ مصائب الدنیا، دنیا کے مصائب جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تیسرا جملہ ارشاد فرمایا امام نے وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ، میں نے مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کل میں نے جملہ عرض کیا نہیں کیا، تیسرا جملہ مرا کا یہ تھا وَجُمْلَةَ اشْتَغَالِهِ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَهَا عَنْهُ، اس کی تمام تر ہم و غم، تمام تر کوشش، مصروفیت اس میں ہونی چاہیے خدا نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، یا کس چیز کو خدا نے جو فرمایا امر اور نہیں، یہ خدا نے کہا ہے کہ کرو اور وہ کہا ہے کہ مت کرو. پوری کوشش کرے اپنی زندگی کے اندر اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرے. اگر کوئی اس طرح کرے گا تو کیا ہوگا؟ وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَهَا، اگر کوئی بندہ کوشش کرے اس بات کی کہ خدا نے کیا امر کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، لَا يَتَفَرَّ مِنْهُمَا إِلَّا الْمِرَاءَ وَالْمُبَاحَاتِ مَعَ النَّاسِ، اگر کوئی اس طرح ہو تو اس کے پاس لوگوں کے سامنے فخر فروشی کا ٹائم ہی نہیں ہوگا. وہ لوگوں کے سامنے فخر فروشی نہیں کرے گا کہ میرے پاس یہ ہے تیرے پاس یہ نہیں ہے، یا میرا یہ مقام ہے اور تیرا مقام پس ہے. کیوں؟ وہ ساری زندگی اپنے زندگی میں یہی دیکھتا رہے گا کہ یہ خدا نے حکم دیا ہے تو میں کروں گا اور خدا نے منع کیا ہے لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا. کیوں جائے گا لوگوں کی طرف دیکھنے کے لیے؟ اس کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو میں اس سے حسد کروں، کہ اگر اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو نعوذ باللہ میرے دل میں حسد اور بغض کا جذبہ آ جائے. اب یہ جو تین جملات ہیں اور یہ امام نے جو اس کے ریزلٹس بتائے، اس کے فردر ریزلٹس بھی امام نے بتائے کہ اگر کوئی ان کو کرے گا تو یہ ہوگا اور وہ یہ کرے گا تو پھر یہ ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری تمام تر نفسانی اور روحانی بیماریوں کا پہلا علاج ہے. یہاں سے گویا ہمارا جو بات ہے، جو راستہ ہے، وہ راستہ صحیح راستہ بننا شروع ہوگا. اچھا اگر کوئی اس راستے کو صحیح نہ کرے، ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، مصیبت سے باہر نہیں نکلے گا. یہ جو بعض اوقات ہمارے ساتھ مصیبت آتی ہے نا کہ ہم 20-20 سال عبادتیں کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے، مشکل یہاں ہوتی ہے. جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور وہ جو کہتے ہیں تار سریا میر ابد دیوار کیچ، پہلی ہند تم نے صحیح نہیں رکھی ہے، اب اس کے اوپر تم پوری آسمان تک کی دیوار کھڑی کر لو، یہ ٹیڑھی رہے گی، اسے صحیح دیوار نہیں بنے گی. اس وجہ سے بعض عبادتوں کا ہم پہ اثر نہیں ہوتا، اس وجہ سے بعض ہماری کوششیں نتیجہ نہیں دیتی. کیوں ہم میں اہل معنویت کی نسبتاً کمی ہے؟ ایک وجہ یہ کہ ہم عبادتوں کا بعد اوقات ڈھیر لگائے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان عبادتوں کو ایک فاؤنڈیشن کے اوپر کھڑا ہونا ہے. وہ فاؤنڈیشن ہی تھیوریٹیکل ہے, یہ پرسپشن ہے آپ کا جو دنیا کے بارے میں, اور ان روایات سے وہ پرسپشن صحیح ہوتا ہے. اب امام نے اور اس کی تشریح پر میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور امام نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ یہ کہ اپنے لیے ملک نہ بنائے, تو امام نے فرمایا تھا اگر کوئی اس کام کو کرے گا ہان علیہ الدنیا والابلیس والخلق. فرمایا وَإِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ, اگر خدا کسی بندے کو یہ تین چیزیں نصیب کر دے تو اس کے اندر یہ تین ریزلٹس ملتے ہیں. اگر خدا کسی بندے کو نصیب کر دے تو وہ تین مقامات حاصل کر لے. تین مقامات کون سے تھے؟ اپنے مال کو اپنا ملک نہ سمجھے, مال کو اپنا ملک نہ سمجھے, خدا کی امانت سمجھے. دوسرا یہ تھا کہ اپنے لیے تدبیر نہ کرتا پھرے کہ جو کیا میں نے کیا, اپنے کام کو کرے خدا پہ چھوڑ دے. اور تیسری بات یہ تھی کہ اپنی زندگی کی مشروعیت اس میں رکھے کہ خدا نے حکم کیا دیا ہے اور کس چیز سے مجھے روکا. اگر کوئی بندہ اس کام کو کرے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ہانا علیہ دنیا و ابلیس والخلق. تو اس شخص کے لیے دنیا, شیطان اور مخلوق سب آسان ہو جائے گا. مال کو اپنا مال نہ سمجھے. تین فیکٹر امام نے فرمایا, اس کا مطلب کیا ہے؟ تین جگہ سے گمراہی آتی ہے, دنیا کی محبت, شیطان کا وسوسہ اور مخلوق کے تانے, ان کے طنز. اگر دنیا اہم ہو تو تین جگہ سے مصیبت آتی ہے. ایک تو یہ کہ اگر تھوڑی سی بھی دنیا سے محبت ہوتی نا تو دنیا کی محبت مزید دنیا کی طرف کھینچتی ہے. دوسرے یہ کہ شیطان کا وسوسہ بہت سخت ہوتا ہے. مثلا مال کو کہتا ہے میرا مال ہے تو شیطان کہتا ہے تیرا ہے تو بس پھر تیرا ہی ہے, اب اللہ کی طرف مت ہے, کیوں گھاٹ میں جائے, نعوذ باللہ, شیطان کا وسوسہ. تیسرا مخلوقات کے طنز, تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس عجیب روایت ہے, بہت عجیب روایت ہے, جیسا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک روایت میں لکھا ہے کہ وہ جو آخری زمانہ ہوگا, یعنی آخری زمانہ ہمارے کب کو کہتے ہیں؟ ضرور سے پہلے کب. فرمایا جو آخری زمانہ ہوگا اس میں کچھ لوگ, اب اس بات کو غلط سینس میں مت لیجیے گا, روایت کو سنیں, فرمایا کچھ لوگ اپنے والدین کی وجہ سے جہنم میں جائیں. عجیب ہے, کبھی یہ ہونا نہیں چاہیے کہ کوئی والدین کی وجہ سے جہنم میں جائے, نہیں ہونا چاہیے. امام فرما نہیں, آخر زمانہ میں یہ بھی ہو سکے گا. کیوں؟ لکھا ہے وہ مطالبہ کریں گے دنیا کا اور یہ ان کی خاطر دنیا پرستی میں پھنس جائے. عجیب ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہو جائے گا. والدین دنیا کا مطالبہ کریں گے اور یہ ان کی خاطر دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے. فرمایا آخری وقت میں یہ بھی ہوگا, اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا یہی آخری وقت ہے یا اس سے بہت قریب کی کوئی چیز ہے, کیونکہ علامتیں ساری اسی کی پوری ہوتی ہیں اس کے اوپر. فرمایا پہلی چیز, اگر کوئی بندہ یہ کر لے, ہانا علیہ دنیا و ابلیس والخلق, دنیا, شیطان اور مخلوق سب اس کے لیے آسان ہو جائیں گے اگر مال کو اپنی ملکیت نہ سمجھے. دوسری بات, اگر اپنے لیے تدبیر نہ کرے تو کیا ہوگا مولا؟ ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا, یہ دنیا کو اور اسی کی کنٹینیوشن فرما رہے ہیں, دنیا ابلیس اور خلق اس کے اوپر آسان ہو جائے گی, اور دنیا کو فخر فروشی کے لیے کبھی بھی طلب نہیں کرے گا. جب مال کو اپنا سمجھتا ہی نہیں ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگے گا کیوں؟ کیوں دنیا کے پیچھے بھاگے گا؟ کیوں دنیا کے پیچھے دوسروں کو شو دکھانے کے لیے, دوسروں کے اوپر اپنی احترام کو جمانے کے لیے دنیا کو استعمال کرے گا؟ وہ مال کو اپنا سمجھتا ہی نہیں, تو نہ شیطان کے دام میں پھنسے گا, نہ دنیا کے دام میں پھنسے گا, نہ مخلوق کے دام میں پھنسے گا, نہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا. اس انسان کی زندگی آسان ہے. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا, اس کو دنیا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ دنیا کا بہت عجیب قانون ہے, دنیا کا عجیب قانون ہے, جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا اسے نہیں ملے گا, اور جو آخرت کے پیچھے جائے گا وہ اس کو ملے گی. ایک عجیب قانون ہے. آپ کہیں گے نہیں, ہم نے بہت سارے کفار کو دیکھا ہے جو دنیا طلب کرتے ہیں, دنیا کے پیچھے جاتے ہیں, دنیا ان کو ملتی ہے, وہ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حساب نہیں ہے, ان کو یہی ملنا ہے. اگر آپ کا آخرت میں حساب ہے اور آپ دنیا کے پیچھے جائیں گے کبھی نہیں ملے, آپ کو بھاگنا پڑے گا پھر ہمیشہ. نعوذ باللہ تعالی، اور اس کے پیچھے ذلیل ہونا پڑے. اللہ کے رسول کی ایک نفیس روایت نام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہر روایت میں کہوں گا نفیس ہے لیکن بہت خوبصورت ہے. فرمایا علیکم بالآخرہ تعتک الدنیا ساخرہ، تم پر واجب آخرت کی فکر کرو، دنیا خدا دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے پاس لائے. علیکم بالآخرہ تعتک الدنیا ساخرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے. اچھا اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر تم نے دنیا کی پرواہ کی تو دنیا تمہیں ذلیل کر کے اپنے پیچھے گھسیٹے گی. اور یہ جملہ کون کا مطلب کیا ہے؟ تم یعنی مسلمانوں کے لیے. وہ جو دین کا ماننے والا ہی نہیں ہے اس کے لیے قانون نہیں ہے، وہ دنیا کے پیچھے جائے گا دنیا اس کو ملے گی. کیوں؟ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اصل کیوں اپنا حساب کتاب کفار سے جوڑنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہم ہیں اور ہمارا حساب کتاب ہے تو وہ مختلف ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد. دنیا تکاسل تفاخر، دنیا کو فخر فروشی کے لیے کبھی حاصل نہیں کرے گا. تیسری بات فرمائے ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوفا، لوگوں کے پاس جو عزت و احترام ہے وہ لوگوں سے نہیں مانگے گا. اگر کوئی خدا کی چیزوں کو چھوڑ دے گا نا تو لوگوں سے کہے گا میرا احترام کرو؟ نہیں، کریں یا نہ کریں اس کو کوئی پرواہ نہیں. حق کام کروں گا، ان کو کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا نہ کریں، میں آپ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ اس انسان کی طاقت ہوگی. یہ انسان کتنا طاقتور ہوگا میں یہ سوچتا ہوں، کتنا طاقتور یہ انسان ہوگا جس کو مولا فرما رہے ہیں تین چیزیں اس نے حاصل کرنی. اور وہ تین چیزیں کیا تھیں؟ حقیقت العبودیہ کی تین چیزیں تھیں. کتنا یہ طاقتور انسان ہے، نہ اس کو دنیا فریب دیتی ہے، نہ شیطان اس کا کچھ بگاڑتا ہے، نہ مخلوق کے تانے اس کے اوپر لگتے ہیں، نہ یہ دنیا کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتا ہے، اور نہ دنیا کے انسانوں سے عزت طلب کرتا ہے. اور یہ دنیا میں عجیب خدا نے قانون بنایا ہے، وہ یہ کہ جو انسانوں سے عزت نہیں مانگے گا خدا اس کو عزت دلوائے گا، خدا اس کو عزت دلوائے گا. اور سید الشہداء کا مارکہ ہم سب کے سامنے، کوئی دنیا سے عزت مانگ کے 1400 سال تک عزا کروا سکتا تھا؟ سید الشہداء نے دنیا کی عزتوں کو ٹھکرا کر یہ عزتیں حاصل کر لی. یہ خدا کا نظام ہے کہ آپ کتنا میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں ہم ہوں یا نہ ہوں یہ انسان کتنا طاقتور ہے جس کا امام نے بیان یہاں پر ارشاد فرمایا. فرمایا کیا؟ ہاں علیہ دنیا یہ سب کچھ ہوا، ولا یطلب ما عند الناس عزا وعلوبا، انسانوں کے پاس جو عزت اور برتری ہے وہ انسانوں سے طلب نہیں کرے گا. اپنی دنیا کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے گا، اپنی آخرت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے گا. انسان عزت دے یا نہ دے اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوگا. اس کو ایک بات کا یقین ہوگا، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے، اور منافق اس بات کو نہیں جانتے. اسے یقین ہو. اور میں شاید اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی مشورہ دوں یا نصیحت کروں، صرف آپ سے ایک بات عرض کروں گا، اس کو اپنی پریکٹس میں لانے کی کوشش کریں کہ دوسروں کے احترام کا انتظار مت کریں. اس بات کو کچھ عرصے پریکٹس کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کے اندر اطمینان کتنا ہے، کتنا اطمینان ہے اس بات کے اوپر کہ آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ دوسرے کتنی عزت دیتے ہیں. اور اگر کوئی انسان یہ کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی دی ہوئی عزت کو سوچتا ہے تو یقین فرمائے میں سمجھتا ہوں یہ آدمی بےچارا بوجھ کے نیچے آ کے کچل جاتا ہے. کیوں؟ اسے ہر انسان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے وہ مجھے عزت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. ये बिल्कुल, मैं मजाक में कहता हूं कि ये एक प्रोसेसर के ऊपर 25 कंप्यूटर चला रहा होता है और इसका प्रोसेसर बस्ट होने लगता है, इतना इसके ऊपर लोड पड़ जाता है। क्यों? हर इंसान के बारे में सोचता है ये मुझे इज्जत दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रहा है। ये सारी मुसीबत में पड़ा रहता है, हर एक को खुश करने के चक्कर में लगा रहता है, और इसके मुकाबले में एक इंसान है वो कहता है ये दे या ना दे मैं अल्लाह से इज्जत मांगा, मैं अल्लाह को खुश करूं। ये कितना आसान इंसान है, जो कोई मुसीबत ही नहीं है, एक खुदा को खुश करता है, पूरी दुनिया को खुदा खुद खुश करता है और उसको कोई परवाह भी नहीं है इस बात की। तो ये बहुत ताकतवर इंसान है। अच्छा एक और बात भी है, आज की दुनिया में मैं भी दो दिन पहले मुझे याद आता है वेबसाइट के ऊपर, बीबीसी की वेबसाइट पे देख रहा था, तो उसमें लिखा था कि दुनिया की बड़ी बीमारियों में से इस वक्त, पहले जमाने में हार्ट डिजीज होने की बड़ी बीमारियां थी, फिर जमाने में और कोई बीमारी आई, इस वक्त दुनिया की बड़ी बीमारियों में डिप्रेशन है। ये आदमी डिप्रेशन फ्री है, किसी चीज का डिप्रेशन नहीं, ना दुनिया का डिप्रेशन, ना मखलूक का डिप्रेशन, किसी का कोई डिप्रेशन नहीं है इसको, कितना अच्छा आदमी है बेचारा। अच्छा अब एक और मसला भी है, जब ये आदमी नफ्सियाती तौर पर डिप्रेशन फ्री होता है, पता नहीं कब से बातें साबित हैं कि जिस्मानी बीमारियां नफसानी बीमारियों से आती हैं। अगर कोई मेंटली फ्री हो तो उसका जिस्म मोस्ट प्रोबेबली फ्री ऑफ डिजीज होगा, फिट होगा वो इंसान। अब मैं एक बात सोचता हूँ, हम लोग जिस्मानी बीमारियों के लिए किस किस स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं? काश ऐसा होता कि हम अपनी जिस्मानी बीमारियों को रूह से समझते और रूह के इलाज के लिए छठे इमाम के पास चले जाते। कितने स्पेशलिस्ट के पास गए होंगे आप अपनी लाइफ के अंदर? पता नहीं कितनी दफा स्पेशलिस्ट के पास गए होंगे और पता नहीं कितना पैसा लगाया होगा, कितना टाइम लगाया होगा। काश जिंदगी में उसका 1/10 अल्लाह के भेजे हुए इस स्पेशलिस्ट से लेने पे लगा देते, तो वो ऐसे ऐसे इलाज बता देते कि इन जिस्मानी बीमारियों में मुबतला ही ना होते, और अगर होते तो अपनी गलती से होते, उस पर अमल नहीं किया होता इस वजह से होते। तो ऐसा है मतलब एक मौका हमें और नसीब हो रहा है, इसको गनीमत जान लीजिएगा इंशाअल्लाह। फरमाया दुनिया इस पे आसान है, शैतान का इस पे असर नहीं है, शैतान दुनिया खल्क ये दुनिया के पीछे तकासुर तफाखुर के लिए नहीं जाएगा। वला यतलुब मा इंदन नास इज्जतन उलुबन, जो लोगों के पास इज्जत बरकरी है वो तलब नहीं करेगा। वला यदा अय्यामहु बातिलन, और ये शख्स अपनी जिंदगी को बातिल में नहीं गुजारेगा। क्यों? आपको याद है तीसरा पॉइंट क्या था? इसका सारा हम गम ये है खुदा ने क्या हुक्म किया है, किस चीज से रोका है, ये बातिल में अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगा। और ये जो बातिल में जिंदगी गुजारना है, इसमें बहुत नफीस एक रिवायत याद आती है जो दुआए मकारमुल अखलाक के अंदर है, मौला चौधरी सरकार की सैफ सजातिया कामिला में दुआए मकारमुल अखलाक है, जो मफातिल जनान के अंदर भी मौजूद है। उसमें मौलाना ने एक जुमला इरशाद फरमाया जिंदगी और मौत के बारे में, जो इस मफहूम को आगे बयान कर रहा है। अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, मौला चौथे इमाम पर दुरूद भेजेगा मोहम्मद। फरमाया खुदाया मुझे उन चीजों में मशगूल ना करना जिन चीजों के बारे में तूने कयामत के दिन सवाल नहीं करना, मुझे उन चीजों में मशगूल ना करना जिनके बारे में कयामत के दिन तूने सवाल नहीं करना। मैं आपसे एक बात इसको तशरीह के लिए, मेरे पास BMW हो या टोयोटा हो, कयामत के दिन खुदा पूछेगा इसमें जिंदगी मत गुजारिएगा? इसका सवाल खुदा नहीं पूछना है ये कि मेरी जिंदगी इताअत में गुजर रही है या नाफरमानी में, इसका सवाल पूछेगा इसमें जिंदगी गुजारे? सोशल स्टेटस, लोगों के सामने रेपुटेशन, इनका सवाल खुदा ने नहीं करना है, क्यों इसमें जिंदगी गुजारे? इमाम फरमा रहे खुदाया जिस चीज में जिसका तूने कयामत के दिन सवाल नहीं करना है उसमें मेरी जिंदगी ना गुजरे। और उसके बाद हम जैसों के लिए जुमला इरशाद फरमाया खुदाया और अगर कभी मेरी जिंदगी शैतान की चराहगाह बन जाए, चरागाह को पता है एक जमाने के अंदर होती थी, ग्रीन फील्ड होती थी जिसमें जानवरों को छोड़ दिया जाता था तो वो जानवर उससे खाते पीते थे, सही है, इसको चरागाह कहते हैं। ग्रीन फील्ड बिल्कुल ग्रास लगी हुई है, उसमें जानवर छोड़ देते थे वो सिखाते थे। बाज़ इंसान कैसे होता है, उनकी जिंदगी शैतान के लिए चरागाह बनती है, शैतान उनकी जिंदगी खाकर अपने आप को मजबूत करता है। ये बेचारे किसके लिए पल रहे होते हैं, शैतान के लिए, शैतान की खिदमत के लिए पल रहे होते हैं। सारी जिंदगी किस पे गुजर रही होती है, शैतान को पालने पे, इनकी जिंदगी पे शैतान पल रहा होता है। अजीब बदबख्ती है ये तो। कुरान करीम में शायद फरमाता है कुछ इंसान ऐसे हैं जो जहन्नम में डाले नहीं जाएंगे, जहन्नम का फ्यूल वही लोग हैं। और कहां पर मकाम होगा उन बदबख्ती का, जहन्नम में जलाए नहीं जाएंगे, वो जहन्नम का फ्यूल होंगे, इतनी गंदी जगह पर होंगे कि उनकी वजह से लोग जल रहे होंगे। और खुदा ये मौला फरमा रहे हैं क्या, कुछ इंसान ऐसे हैं जिनकी जिंदगी शैतान के लिए चरागाह बनी हुई है, वो पल रहे होते हैं बेचारे, क्यों, शैतान उनके ऊपर पल रहा होता है, जिंदगी गुजारते हैं, शैतान उनसे ताकत हासिल करता है। फरमाया खुदा मुझे किसी ऐसी चीज में मशगूल ना करना जिसका तूने कयामत के दिन सवाल नहीं करना, और अगर मेरी जिंदगी शैतान के लिए चरागाह बन जाए तो मुझे मौत नसीब फरमा दे, ताकि बातिल में मेरी जिंदगी ना गुजरे। मौत मांगी फिर क्या, फिर मौत बेहतर है जिंदगी से जो सिर्फ शैतान की खिदमत के लिए गुजर रही है। फरमाया ये जो इंसान होगा इसके लिए क्या हो जाएगा, वला यदा अय्याम बातिल, इस शख्स की जिंदगी बातिल के लिए नहीं गुजरेगी, हक के लिए जिंदगी गुजार रहा होगा। फरमाया हा फहादही अव्वलु दरजति तुका, ये जुमला बहुत ही अजीब है। फरमाया ये जो इंसान बताया मैंने तुम्हें हकीकत अबूदिया हासिल करने के लिए, आपको याद है सवाल इल्म से शुरू हुआ था, उन्होंने कहा था मुझे इल्म चाहिए, तो मौला ने कहा था हकीकत अबूदियत लेकर आओ, उसने कहा हकीकत अबूदियत क्या है, मौला ने कहा ये तीन चीजें लाओ तुम्हारे अंदर हकीकत अबूदियत आएगी, अगर तुम ये तीन चीजें लाए तो ये इसका असर होगा, इस सब के बाद क्या होगा। फरमाया ये तक्वा की पहली सीढ़ी है, ये तक्वा की पहली मंजिल है, वहादही अव्वलु दरजति तुका, ये तक्वा की पहली मंजिल है, और इसके लिए खुदा ने फरमाया तिलकद दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ध वला फसादा वल आकिबतु लिल्मुत्तकीन, ये तक्वा की पहली मंजिल है। चंद दिन पहले, कुछ वक्त पहले एक शहर में मैं गया, वहां पे किसी ने मुझसे कहा कि मौलाना हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज भी कर दिया है, अजा में शिरकत करते हैं, अब दीन में कुछ बचा है तो मैंने करना है। तो मैंने अपने दिल में ही सोचा, बाद में उनको कहा भी कि आपको ये जुमला बता रहा है कि आपको दीन की अलिफ बे भी नहीं पता है, अगर पता होती ये सब करने वाला तखवा की पहली मंजिल पर पहुंचेगा, आगे की मंजिलें क्या है अभी कोई बयान नहीं हुआ। और जब सब ये उन्होंने कह दिया ना इमाम ने, और उन्होंने सब कुछ सुन लिया उनवाने बसरी ने, अब उन्होंने बसरी को पता चल गया कि ये वो हैं जो मेरे रहनुमा हैं। इमाम ने सब कुछ अभी पहली मंजिल बताई है, अभी आखिर तक नहीं बताया, पहली मंजिल बताई है, उन्होंने बसरी को समझ में आ गया बस यही जगह है जहां मुझे हमेशा पड़े रहना चाहिए। फौरन अगली बात की, कहा मौला उसी में अब मुझे कोई वसीयत कर, यानी मेरी जिंदगी इख्तिताम पर है। ये अगर पहला तक्वा की मंजिल है तो मतलब मैं गया, मैं कहां बचा कर, कहा उसी ने मुझे वसीयत करे। इमाम ने फरमाया उसी का बेतिस अत्याशिया, मैं तुम्हें नौ चीजों की वसीयत करता हूं। उसके बाद फरमाया अब ये जुमला मेरे रब के लिए, फरमाया उसी का बेतिस अत्याशिया, मैं तुम्हें नौ चीजों की वसीयत करता हूं। फइन्नहा वसीयती लिमुरीद तरीक इलल्लाह तआला, और ये मेरी वसीयत है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह के रास्ते पे चलना चाहता है। मैं चलना चाहता हूं या नहीं चलना चाहता, ये इमाम की वसीयत है, इसके सिवा कोई इम्कान नहीं है आगे जाने का। ये हकीकत रुबूदिया पहुंचने का रास्ता यहां पर है, नौ चीजों के अंदर। ये जो हकीकत उबूदिया इमाम ने इरशाद फरमाई थी, उनवाने बसरी को साफ पता चल गया मेरे बस का नहीं है, मैं पीछे रह गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, فوراً انہوں نے کہا مجھے وصیت کر دیں, چونکہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں اس حقوق حقیقت عبودیت تک کیسے پہنچوں گا, یہ اتنا مشکل کام ہے. امام نے فرمایا میں تم کو نو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں اور یہ تمہیں بھی ہے اور ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جو اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر رہا ہے. یہ بہت خوبصورت بات فرمائی, نہیں کہا جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے بلکہ جو چلنے کا ارادہ کر رہا ہے. میں جانتا ہوں میں نہیں ہوں اس مقام کے اوپر, لیکن مولا نے میرا ہاتھ بھی تھاما ہوا ہے, کہ نہیں ہوں اس راستے پر, ارادہ تو کر لیا نا, تو چلو یہ میں تم کو نو چیزیں دیتا ہوں. ہمیں کل کوشش یہ کروں گا جو میں نے پہلے سوچا تھا کہ نہیں کروں گا, کیونکہ میں پہلے کہیں اور بول چکا ہوں اس کے اوپر پورا عشرہ. پچھلی دفعہ چند سال پہلے میں نے اس کے سیکنڈ پارٹ کے اوپر نو چیزوں پر عشرہ پڑھا تھا ایک دفعہ, اور میں کبھی اس روایت کو دوبارہ نہیں دہراتا تھا کیونکہ میں ایک دفعہ تفصیل سے پڑھ چکا ہوں, نو مجلس سے پڑھی تھی اس کے اوپر. پھر یہ جو پہلا حصہ تھا یہ ان نو میں نہیں پڑھا تھا, تو مجھے ڈر لگا کہ یہ نہ رہ جائے, کیونکہ یہ پہلا حصہ بھی بہت اہم تھا. اس کا واقعہ میں نے کیوں اس دفعہ مس کیا نہیں معلوم, اس زیارت میں کیوں بس گیا اور میں اس پہ توجہ نہیں دے پایا. پھر ابھی مجھے نظر آیا کہ میں نے پہلا حصہ کیوں مس کیا, تو مجھے یہ موقع بہتر لگا کہ میں کم سے کم پہلا حصہ تو یہاں پڑھتا ہوں, دوسرا وہاں پڑھ چکا ہوں. لیکن میں اب آپ سے وہ جو ہم لوگ اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں آپ کی اجازت سے, اجازت دی نہیں ہوتی, ایسے ہی کہہ دیتے ہیں آپ کی اجازت سے. تو ابھی آپ کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہ شاید آپ لوگ سننا چاہتے ہیں, میں کل یہ نو پوائنٹس کل دہراؤں گا. سب کو اس راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. حیران ہوتا ہوں یہی کہ آپ, اگر میں دل کی بات آپ سے کہوں, یقین فرمائی میں سکون احساس کر رہا ہوں, یہ پہلا حصہ کیا ہے. میرا دل مطمئن ہو رہا ہے کہ اللہ کے کرم میں پہلا حصہ کہہ گیا, اللہ کا شکر. میں ڈر تھا کہ شاید میں نہ کہوں مر جاؤں, تو میں اس سعادت سے محروم رہ جاتا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, پتہ نہیں آپ کو احساس ہے یا نہیں ہے, یہ جملے سنے بغیر مر جاتے تو محرومیت نہیں تھی. اگر اہل بیت کی کلام کو جو ہمارے ہاتھ میں تھا سنے بغیر مر جاتے, محرومیت نہیں تھی, محرومیت تھی. اس کا مطلب ہے خدا نے فضل و کرم کر دیا نا. البیرونی, ابو ریحان البیرونی بڑا جلیل القدر اسکالر تھا, مرنے لگا تو اس کی بالکل ڈیتھ بیڈ کے اوپر ایک اسکالر ہے, ایک عالم ہے, وہ عالم آ کر بیٹھے, ابو ریحان نے بالکل ڈیتھ بیڈ کے اوپر ان سے ایک سوال پوچھ لیا بالکل مرتے ہوئے. اس عالم نے کہا جواب تو میں دوں گا, مرتے مرتے یہ کیا خیال آیا, مر جاؤ چین سے ابھی. کہنے لگا ابو ریحان, جان کے مروں بہتر ہے یا جاہل مروں بہتر ہے؟ یہ علم کی اسپرٹ ہے, بلکہ میں کہوں گا یہ طالب علم کی اسپرٹ ہے. طالب علم مر رہا ہے جبکہ وہ خود بہت بڑا عالم ہے, مر رہا ہے وہ, لیکن چونکہ اپنے برابر میں ایک بڑے کو دیکھا اس نے کہا میں پوچھ لوں, سنا بغیر جان مر جاؤں. تو میں کہوں گا یہ بھائی اللہ کا کرم ہو گیا کہ مولا کا یہ کلام آپ نے ہم نے سن لیا, تفصیل سے بھی سن لیا, بات سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ رب العالمین. اب صرف بات رہ گئی عمل کی, کہ عمل کتنا. اب یہ ہے کہ ہم میں سے جس کو جتنی توفیق نصیب ہوگی ہم لوگ اس کے اوپر چلیں گے. اور امکان قوی اس بات کا ہے کہ آپ کو فرش اعضا پہ بیٹھ کر یہ سننے کو مل گیا ہے تو توفیق بھی ملے گی انشاءاللہ, آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. عزیزو یہ سب ان کے فرش اعضا کا صدقہ ہے, سب ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے. اور یہ قربانیاں اتنی عظیم الشان تھیں کہ انہوں نے انسانوں کو تبدیل کرنا تھا, اور یہ جو قربانیاں تھیں یہ جسموں کی قربانیاں نہیں تھیں. اگر یہاں جسم قربان ہو رہے ہوتے تو بات اتنی آگے نہ جاتی, لیکن اصل معاملہ کیا تھا, یہاں جسم نہیں جذبات قربان ہوئے تھے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے جگر پہ ٹکڑے دیے تھے. لہذا مثال کے طور پر کوئی بھی باپ اپنے بچے کو قربان کر سکتا ہے, لیکن حسین اور علی اکبر کا معاملہ کچھ اور ہے. علی اکبر کا معاملہ, علی اکبر ایک سادہ بیٹا نہیں ہے, نہ حسین سادہ باپ ہے. حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو یہ کچھ اور چیز ہے. اور اگر آج کی شب کی مناسبت سے کہوں تو زینب سادہ ماں نہیں ہے، بی بی کا مقام بہت بلند ہے. اور اگر بی بی اپنے جگر گوشے اون و محمد کو لے کر آئی ہیں اور قربان کرنے کے لیے تو یہ مقام بہت بڑا مقام. حضرت محترم صرف شب عاشور کی ایک روایت اور عاشور کے اگلے دن کی ایک روایت اور آپ کے ذہن میں تمام شب عاشور کا بس وہ لمحہ سوچئے جب بیوی کے خیمے میں اون و محمد کھڑے ہیں اور بیوی اون و محمد سے کہنے کہ دیکھو بیٹا علی اکبر سے پہلے چلے جاتا، ایسا نہ ہو بنی ہاشم میں سے کوئی اور تم سے پہلے چلا جائے، پہلے تم لوگ جانا. اور بچے اپنی ماں کو یقین دلا رہے ہیں ماں آپ کی خاطر سب سے پہلے آپ قربان ہو. حسین کو قربانی نہیں، عاشور کے دن مقابلہ گویا تھا کہ کون پہلے جائے گا، لہذا مسلم بن عقیل کے بچے کھڑے ہو گئے کہ ہمارا باپ شہید ہوئے پہلے ہم جائیں گے. بہت عجیب کام ہوا عاشور کے دن. بس وہ لمحہ کتنا سخت تھا کہ سید الشہداء کے سامنے اون و محمد کھڑے ہوئے اور کہا مولا ہمیں جانا ہے. کبھی سید الشہداء اون و محمد کو دیکھتے ہیں، کبھی بی بی کے کہنے کی طرف دیکھتے. ارے بچوں تمہاری ماں یہاں پر ہے. فرمایا ماں نے بھیجا ہے ہمیں کہ اپنے ماؤں پہ قربان ہو جاؤ اور جنگ میں جا کے واپس نہ آنا، جانوں کی قربانیاں دے دینا. بس اون و محمد دونوں بڑھے، ایک موقع آیا، ایک بچہ نرگے میں پھنستا تھا، دوسرا اس کو بچانے آتا تھا، ایک موقع پہ دونوں کو گھیر لیا گیا، زمین پر گرے، نہیں معلوم ماموں کو پکارا یا نہ پکارا، لاشیں آئے، کنیزے بی بی کے پاس آئی، ارے بی بی اون و محمد کی لاشیں آ گئے، پر بھائی ہم نے بھائی پہ قربان کر دیا. اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بچے اپنے باؤں میں قربان ہوئے ہیں. بس بیوی نے واجب کو نبھایا، 11 محرم کا دن آیا، مقتل کے سامنے سے قافلہ گزرا، بیوی نے ہماری پہ لے گرایا اپنے بھیا کی لاشیں بن گئی اور محبت کی لاشیں بن نہیں گئی. دل سے دل میں سر آئے، سب کے سروں میں ماتم کرنے والے دو بچوں کے سر ہیں،
ماتم ہے اس کا.